الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو وہی برکے تجلی پھر افق پر آشکارا ہو بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو میرے واجب الاحترام قابل صد احترام ساتھیوں مجھے آج بے انتہا مسرت اور خوشی ہے کہ علاقہ جیا موسیٰ ضلع لاہور میں یہ عظیم الشان جگہ جسے میاں مقصود احمد صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ سپاہ صحابہ کے نام وقف کیا ہے اس عظیم جگہ پر آج یہ پہلا پروگرام ہے اور انشاءاللہ یہ پروگرام ہر سال اسی تاریخ کو یہاں ہوا کرے گا اور میاں مقصود احمد صاحب اور ان کے رفقاء جنہوں نے باضابطہ تحریر کے ساتھ یہ بات لکھ کر دی ہے کہ یہ جگہ سپاہ صحابہ کے نام وقف ہوگی اور ہم انشاءاللہ اس جگہ پر قصر فاروق اعظم تعمیر کریں گے کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے میرے بھائیوں بارش کے اس سما میں نصف رات سے بھی زیادہ تک آپ کا بیٹھنا آپ حضرات کی دلی محبت کا شاہکار ہے میں نے اسی دن یہ بات کہی تھی جس دن چبرجی گراؤنڈ میں برستی ہوئی گولیوں یا بموں کے دھماکوں میں بھی آپ لوگوں نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا تھا میرے دل نے گواہی دی تھی کہ ایسے جذبات اور احساسات والی جماعت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی میرے بھائیوں دنیا میں صرف ایک جماعت یہی ہے جس کا نام ہے سپاہ صحابہ سپاہ صحابہ کا جو لفظ ہے اسی لفظ پہ بڑی لمبی تقریر اور گفتگو ہو سکتی ہے سپاہ صحابہ یعنی صحابہ کے سپاہی آپ غور فرمائیں کہ دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی سپا کا جو معنی ہے وہی صحابہ کا معنی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ سپا کا معنی ہے صحابہ کی سپا، اور صحابہ کا معنی ہے محمد کی سپا. سپا کا معنی ہے صحابہ کی سپا، اور صحابہ کا معنی ہے محمد کی سپا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا سپاہی ہوں، مصطفیٰ کا سپاہی ہوں. میں نے کہا کہ مصطفیٰ کے سپاہی ہونے سے بھی بڑا ادب اور احترام اس لفظ میں ہے جو سپاہ صحابہ میں ہے کہ مصطفیٰ. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نبی کا سپاہی ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں نبی کے سپاہیوں کا بھی سپاہی ہوں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں پیر کا غلام ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں تو اس کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. ایک آدمی کہتا ہے میں تو تیرا نوکر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو تیرے نوکروں کا بھی نوکر ہوں. اے کملی والے، جو دنیا میں تیرے نوکر تھے، سپاہ صحابہ تو ان کی بھی نوکر ہیں. اور یہ ایک ایسا لفظ سپاہی صحابہ، صحابہ کے سپاہی، صحابہ کے سپاہی. اور سپاہی کا کام کیا ہوتا ہے؟ سپاہی نوکر ہوتا ہے، سپاہی چوکیدار ہوتا ہے، سپاہی دربان ہوتا ہے، سپاہی غلام ہوتا ہے. سپاہی ہر وقت جس کا وہ سپاہی ہے اس کے لیے کمر بستہ رہتا ہے. اسے بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو بیویوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے دولت کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ سپاہی ہوتا ہے، اسے سپاہی بن کر رہنا چاہیے، اس کو سپاہی ہی رہنا چاہیے. یہی جماعت ہے کہ سپاہ صحابہ کا جو پہلا قائد تھا اس نے خود جان دی ہے، کیونکہ وہ اصل میں سپاہی تھا. اصل میں حالانکہ قائد تو پیچھے ہوا کرتے ہیں، قائد آگے بڑھ کر کسی جماعت کا جان نہیں دیتا. آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ کسی پاکستان کی جماعت کے قائد نے آج تک آگے بڑھ کر خود جان دی ہو. صرف ایک سپاہ صحابہ ہے کہ جس کے قائد نے خود آگے بڑھ کر اپنی جان دی ہے، اور آپ کو اور مجھے یہ بتایا ہے کہ میں قائد بعد میں ہوں، سپاہی پہلے. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ باقی جماعتوں میں اور اس جماعتوں میں کیا فرق ہے. میں نے کہا باقی جماعتوں میں قائد ہوتے ہیں، اس جماعت میں سپاہی ہوتے ہیں. ایک آدمی سپاہی ہے، اس کا کام ہی نوکری کرنا. بھئی میں تو سپاہی ہوں صحابہ کا، اگر میری جان چلی جائے تو میں نے تو اپنے فرض پر عمل کیا کہ صحابہ کے لیے جان دینا یہ میرا فرض ہے، کیونکہ میں سپاہی ہوں. صحابہ کے لیے جیل میں جانا یہ میرا فرض ہے. صحابہ کے لیے جان کا نذرانہ دینا میرا فرض ہے. اس راستے میں بچے یتیم ہو جائیں تو پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ میں تو ہوں سپاہی. میرے بھائیوں، ایک آدمی فوج کا سپاہی ہے، ایک آدمی پولیس کا سپاہی ہے. پولیس کا سپاہی تنخواہ لیتا ہے، فوج کا سپاہی تنخواہ لیتا ہے. فوج کے سپاہی سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، پولیس کے سپاہی بازاروں میں پہرا دیتے ہیں. لیکن جو محمد کے اور صحابہ کے سپاہی ہیں، ان کو دیکھو کہ وہ کس چیز کا پہرا دیتے ہیں. وہ ابو بکر کی چوکھٹ پہ پہرا دیتے ہیں، وہ عمر کی چوکھٹ پہ پہرا دیتے ہیں، وہ عائشہ کے قدموں پہ پہرا دیتے ہیں، وہ رسول اللہ کے غلاموں پہ پہرا دیتے ہیں. اور میرے بھائیوں، رسول اللہ کے غلاموں کی عظمت کے چوکیدار ہیں، عظمت کے پہرے دار ہیں، عظمت کے نگران ہیں، عظمت کے سپاہی ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بطور سپاہی کے کام کرنا ہے، بطور نوکر کے کام کرنا ہے، بطور غلام کے کام کرنا ہے، بطور دربان کے کام کرنا ہے. دربان
اپنے فرائض کو پورا کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے. لوگ کہتے ہیں یہ سچا آدمی تھا, یہ فرائض کی وجہ آوری کرتا تھا. ایک آدمی فرائض کی وجہ آوری کرتا ہوا مارا جائے یہ فخر ہے, چوکیداری کرتا ہوا مارا جائے یہ فخر ہے, غلامی کرتا ہوا مارا جائے یہ فخر ہے, چاکری کرتا ہوا مارا جائے یہ فخر ہے. عیب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو چوکیدار نہیں بنے, جو سپاہی نہیں بنے, جو نگران نہیں بنے, جو دربار نہیں بنے. اگر میں مارا گیا مجھے فخر ہے کہ میں نے صحابہ کی سرحد پہ پہرا دیا تھا, صحابہ کے قصر پہ پہرا دیا تھا, صحابہ کی چوکھٹ پہ پہرا دیا تھا, صحابہ کے دروازے پہ پہرا دیا تھا, بھی میں تو پہرا دیتا ہوا مارا گیا. لیکن جس نے اس دیوار کو پھلاندا ہے, جس نے اس دیوار کو شگاف ڈالا ہے, اس کو دیکھو اس کی کیا حیثیت ہے. میرے بھائیوں, آپ کے محلوں میں رات کو چوکیدار ہے, آواز لگاتا ہے, کہتا ہے جاگو او لوگو, جاگو جاگو. اگر وہ نہ کہے جاگو تو صبح کو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے رات کو جگایا نہیں. حالانکہ اگر ایک چوک میں دس لڑکے بیٹھ جائیں شور مچائیں, صبح کو محلے والے کہیں گے کہ ان لڑکوں نے ہمیں رات کو سونے نہیں دیا, انہوں نے رات کو ہمیں آرام نہیں کرنے دیا. حالانکہ وہ شور مچاتے ہیں, وہ شور مچاتے ہیں کہ جناب رات کو گپے لگائیں, صبح کو تھانے میں پرچہ درج کرایا کہ فلاں فلاں نوجوان نے رات کو ہمیں سونے نہیں دیا. لیکن دوسری طرف ایک چوکیدار ہوتا ہے, ایک نگران ہوتا ہے, وہ رات کو کہتا ہے جاگو جاگو جاگو. اس کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تو نے سونے نہیں دیا, تو نے جاگے تو نے کیوں جگائے رکھا. اس لیے اگر وہ رات کو نہ بلائے, لوگ کہتے ہیں چوکیدار کہاں تھا, غلام کہاں تھا, دربان کہاں تھا, اس کی ڈیوٹی تھی وہ رات بولا کیوں نہیں, اس کی ڈیوٹی تھی رات اس نے پکارا کیوں نہیں, اس نے جگایا کیوں نہیں. میرے بھائیو, عام آدمی آواز لگائے تو تمہیں تکلیف ہوگی, اور ہم تو سپاہی ہیں, سپاہی کا تو فرض ہے. چوکوں نے آواز لگائے, بازاروں نے آواز لگائے, عائشہ کی آواز لگائے, ہائے
بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ تو جو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہم کون ہیں؟ دربان ہیں, نگران ہیں, پہرے دار ہیں, چوکیدار ہیں. رات کو چوکیدار یہ نہیں کہتا, جب یہ نہیں کہتا جاگو تو صبح کو شکایت ہوتی ہے کہ چوکیدار بولا کیوں نہیں, چوکیدار کہاں تھا, چوکیدار رہا تو ہو گیا. چوکیدار جو آپ کے محلے اور بازار میں چوکیداری کرتا ہے وہ آپ کی دکان کا پہرے دار ہے, آپ کے مال کا پہرے دار ہے, آپ کے دروازے کا پہرے دار ہے. کہ دکان سے کوئی کپڑا نہ نکال کر لے جائے وہ اس کا پہرے دار ہے, دکان سے کوئی سودا اٹھا کر نہ لے جائے وہ اس کا پہرے دار ہے, دکان سے کوئی سونا نہ چرا کر لے جائے وہ اس کا پہرے دار ہے. اور آپ کے دروازے کا جو پہرے دار ہے وہ اس لیے وہ یہ پہرا دیتا ہے کہ یہاں جناب علی سامان رکھا ہے, یہ نہ کوئی اٹھا کر لے جائے, کپڑے نہ اٹھا کر لے جائے, یہاں ریڑھی کھڑی ہے یہ ریڑھی کا سامان نہ لے جائے, گاڑی کھڑی ہے کوئی ٹائر کھول کر نہ لے جائے. یہ ان چیزوں کا دربان ہے, ان چیزوں کا چوکیدار ہے. اور جو چوکیدار ہے اس کی عزت کرتے ہو کہ بھئی یہ تو ہمارا چوکیدار ہے, یہ تو ہمارا پہرے دار ہے, اس کی عزت کرتے ہو. ہائے جس نے تمہارے سامان کا کی چوکیداری کی, اس کی حفاظت کرتے ہو کہ سامان پر پہرا دے رہا ہے, مال پر پہرا دے رہا ہے, کپڑوں پہ پہرا دے رہا ہے, دکان پہ پہرا دے رہا ہے, مکان پہ پہرا دے رہا ہے,
تیرے سامان کو پہرا دے رہا ہے. کبھی ہم سے بھی پوچھا ہم کس کے دربان ہیں, ہم کس کے چوکیدار ہیں, ہم کس کے نگران ہیں. ایک محل ہے محمد کے صحابہ کا, ایک محل ہے پیغمبر کے صحابہ کا, ایک قصر ہے حبشہ کے بلال کا, ایک قصر ہے سمیہ کا, ایک قصر ہے ابو بکر کا, ایک قصر ہے فاروق اعظم کا, ایک قصر ہے عثمان غنی کا, ایک قصر ہے علی المرتضیٰ کا, ایک قصر ہے عائشہ کا, ایک قصر ہے حفصہ کا. وہ جو قصر ہے, وہ جو محل ہے, وہ جو مقام ہے, وہ جو بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ کے ارد گرد یہ ساری جماعت سپاہیوں کی کھڑی ہے. کیوں کھڑی ہے؟ کہ اس کے اندر کوئی شگاف نہ لگائے, اس میں کوئی سن نہ لگائے, اس کو کوئی پھلان کر اندر نہ چلی جائے. اگر یہ دیوار پر, یہ دیواروں کے ارد گرد یہ سپاہ کھڑی ہو کر پہرا دیتی ہے, اسے دہشت گرد کہتے ہو. جو آدمی تیرے دروازے پہ پہرا دے تیرے مال کے لیے, وہ تیرا محافظ ہے. جو ابو بکر کی عزت کا چوکیدار ہے وہ دہشت گرد ہو گیا, جو عمر کے محل کا چوکیدار ہے وہ دہشت گرد ہو گیا. اگر یہ محل پہ پہرا دیتا ہوا مارا جائے, فخر ہے تیرا چوکیدار مارا گیا, وانی انعام دے گا تیرا چوکیدار مارا گیا, بازار کا صدر انعام دے گا. لیکن یہ پہرا دار مارا گیا تو گنبد خضرا سے صدا آئے. اگر اسے چوکیدار مارا گیا تو گنبد خضرا سے انعام ملے گا. ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور یاد رکھو, چوکیداروں کو شریف آدمی کبھی نہیں مارتا. نہیں سمجھے میری بات؟ چوکیداروں کو صرف ڈاکو مارا کرتے ہیں. چوکیداروں کو ڈاکو مارتے ہیں, چور مارتے ہیں. جس چور میں شگاف لگانا ہو وہ کہتا ہے اگر یہ چوکیدار کھڑا رہا تو میں شگاف نہیں لگا سکتا, اس کو مارو تاکہ میں اندر داخل ہو جاؤں. اب دیکھو, ہم تو سپاہی ہیں, سپاہی چوکیدار ہوتا ہے. ہم چوکیدار ہیں, ہمیں وہی مارے گا جو خود کرپٹ ہے, جو خود کرپشن کرنا چاہتا ہے, جو خود ڈکیتی کرنا چاہتا ہے, چوری کرنا چاہتا ہے. لیکن چوروں ڈکو, اے چوروں, ایران سے آئے ہو تب بھی, اس ملک میں رہتے ہو تب بھی, حق نواز نے جو سپاہ تیار کی ہے, حق نواز نے جو دربان بنائے ہیں, حق نواز نے جو چوکیدار اپنی فوج میں بھرتی کیا ہے, اس کا انگ انگ کاٹ دو, اس محل میں داخل نہیں ہونے دے. جو سپاہ حق نواز نے تیار کی ہے, اس سپاہ کو ایک خون کی ندی بہا کر وہ لائن دے گیا ہے کہ چوکیداری کرتا ہوا اگر بچے میں یتیم کرا سکتا ہوں تو تم نے بھی اسی راستے پہ سب کچھ لٹانا. سپاہ صحابہ کے بارے میں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ سپاہ صحابہ کا 8 سال کا بچہ بھی چوکیداری سے بھاگ جائے گا. 8 سال کا بچہ بھی جان ہتھیلی پر لے کر آیا ہے. آیا ہے ان, ہمارے ساتھ اسی کو چلنا چاہیے. ہماری منزل ہے نظام خلافت. ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل ہے نظام خلافت. اس خلافت کی منزل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیعہ ہے. سب سے بڑی رکاوٹ, اس رکاوٹ کو ہم پاؤں کی ٹھوکر سے دور کریں. شیعہ, تم نے 1400 سال تک اپنے کفر کو تکیہ کے پردے میں چھپائے رکھا. مغلوں کی حکومت آئی تو پردے میں چھپے رہے, فاطمیوں کی حکومت آئی تو پردے میں چھپے رہے, سلجوکیوں کی حکومت آئی تو پردے میں چھپے رہے, اور پاکستان کی حکومت آئی تو پردے میں چھپے رہے, اور جب خمینی کی حکومت آئی تو تھیلے سے خود ہی باہر آ گئے. تھیلے سے خود ہی اب ہم پر اعتراض کرتے ہو. ٹھہر جاؤ ٹھہر جا, ٹھہر جاؤ یار, گل تو سن لو, سمجھ آتی پی یہ گل. اب خمینی کی حکومت آئی تو تھیلے سے باہر تم خود آئے ہو, بلکہ تم نے تمہیں خمینی نے نکالا. نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ بھائی شیعہ صحابہ کو کافر کہتے تھے فارسی زبان میں, عربی زبان میں پرانی چھپی ہوئی کتابیں تھیں. خمینی نے کہا کہ مذہب کو چھپانے کا وقت ختم ہو گیا, اب میری مذہبی حکومت قائم ہو گئی ہے, اب مذہب کو چھپانے کی جو روایت امام جعفر صادق کی ہے میں نے منسوخ کر دی ہے, اب ہم مذہب کو ظاہر کریں گے. اچھا جناب کرو ظاہر. کتاب لکھ دی کشف اسرار, جس کے 119 صفحے پہ حضرت عمر کو کافر لکھ دیا, اور اس کتاب کو 13 زبانوں میں چھاپ دیا. توجہ کریں, اس زبان کو 13 زبانوں میں چھاپ دیا. ابو بکر صدیق کو کافر لکھا, اسی کتاب کے 115 صفحے پہ 13 زبانوں میں چھاپ دیا. اسی کتاب میں 107 صفحے پہ حضرت عثمان غنی کو بدکماش لکھ دیا اور اس کو 13 زبانوں میں چھاپ دیا. پھر ایک اور کتاب لکھی الحکومت الاسلامیہ, اس کے 121 صفحے پہ اردو ایڈیشن میں اور فارسی ایڈیشن میں 40 صفحے پہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دیا کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا ہے. یہ بڑی وضاحت کے ساتھ, یہ بڑی گٹائی کے ساتھ, یہ کفر بکا ہے, اور یہ کفر عام کرنے کے لیے 13 زبانوں میں چھاپ دیا. اب وہ کفر اس ملک میں جب آیا, دنیا میں آیا, انڈیا میں پہنچا, مولانا منظور نعمانی نے اس کفر کو دیکھا تو سب سے پہلے بڑی کتاب لکھ دی. پاکستان میں آیا, حق نواز شہید نے اس کو پشت زبان کر دیا, اور لبنان میں پہنچا, مصر میں پہنچا, تو وہاں الفجیرہ کے عالم جہاں ادور المجیز کتاب لکھ کر اس کفر کو عام کر دیا گیا. میرے بھائیوں, پوری دنیا کے جس خطے میں وہ کفر پہنچا اس خطے میں کوئی نہ کوئی عالم ضرور بولا, کوئی مولوی ضرور بولا. میں مانتا ہوں کئی خاموش رہے, کئی پردے میں چھپے رہے, کئی مصلحتوں کا شکار رہے, کئی اعتدال کا سبق دیتے رہے, کئی چپ رہے, کئیوں کو نہیں پتا چلا, لیکن اتمام حجت کرنے والے مرد کلندر ہوا کرتے ہیں, سپاہی سپاہ ہوا کرتی ہے. جو سپاہ تھے میدان میں اتر آئے, انہوں نے اس مکروہ چہرے سے پردہ اتار دیا اور کہا او لوگوں, تم کہتے تھے شیعو کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں, خمینی نے کہا ابو بکر کافر, خمینی نے کہا عمر کافر, خمینی نے کہا عثمان کافر, خمینی نے کہا معاویہ جہنمی, اس پر کتابیں لکھ دی. اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو پاکستان کا شیعہ پریشان ہو گیا, کسی نے کہا میں خمینی کو نہیں مانتا, کسی نے کہا میں مانتا ہوں لیکن میں یہ کتاب نہیں مانتا, کسی نے کہا کتاب میں نہیں لکھا, کسی نے کہا مولوی جھوٹ بولتا ہے, کسی نے کہا سپاہ صحابہ تشدد کرتی ہے, کسی نے کہا سپاہ صحابہ تخریب کاری کرتی ہے, کسی نے کہا سپاہ صحابہ زیادتی کرتی ہے. لیکن جس وقت یہ ساری تعلیلیں مٹ گئیں, ساری تعلیلیں ختم ہو گئیں, اور 28 ستمبر کو گورنر ہاؤس لاہور میں میں نے وہ خمینی کی کتاب وزیر اعظم کے سامنے کھولی اور تمام وزراء کے سامنے خمینی کے مکروہ چہرے سے پردہ اٹھایا, تو حکومت منہ میں انگلیاں لے کر بیٹھ گئی. 20 جنوری کو اسلام آباد میں اجلاس ہوا, میں نے شیعہ کی ساری کتابیں اللہ کی توفیق سے پیش کر دی. اب 2 جولائی کو پھر اجلاس ہوا جس میں یہ اعلان تھا کہ شیعہ کا سارا لٹریچر پیش کرو. میں 110 کتابیں اس اجلاس میں لے گیا. میں نے کہا میں ابو بکر کا چوکیدار ہونے کی حیثیت سے, عمر کا غلام ہونے کی حیثیت سے, عائشہ کے دوپٹے کا ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے یہ کتابیں لایا ہوں. آؤ, اس کتابوں میں میری ماں عائشہ کو طوائفہ لکھا گیا, میری ماں کو بد برا کہا گیا, میری ماں کو طوائفہ اور بری عورت کہا گیا, الحمد للہ میری ماں کے بارے میں بازاری عورت کا لفظ لکھا گیا. مولویوں بتاؤ, پیروں بتاؤ, حکمرانوں بتاؤ, جب سارا رکھتے چلایا شیعت میدان میں زلیل ہو گئی, رسوا ہو گئی اور کہنے پہ مجبور ہو گئی ہم یہ کتابیں نہیں مانتے. شیعوں ہم نے ٹیبل پہ تمہیں شکست دی, شیعوں ہم نے چوکوں میں شکست دی، بازاروں میں شکست دی، تم کہتے ہو ہمیں بازاروں میں کافر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ وقت قریب ہے جب پاکستان کا ڈپٹی کمشنر، ایس پی، وزیر، وزیر اعظم سر اسحاق تمہیں کافر کہے گا، نہیں کہے گا تو ملک میں نہیں رہے گا۔ تم کہتے ہو سپاہی صحابہ کے، سپاہی صحابہ کے اتنے آدمی مارے گئے، ہمارے کئی مہربان بھی کہتے ہیں کتنے آدمی مارے گئے، اور میرے مہربانوں کرسیوں کے لیے نہیں مارے گئے، اور پرمٹوں کے لیے نہیں مارے گئے، اور گلیوں کی نالیوں کے لیے نہیں مارے گئے، اس لیے مارے گئے کہ وہ سپاہی تھے، اور سپاہی اپنی جد و جہد میں مارا بھی جاتا ہے، سپاہی اپنی کوشش میں دنیا سے جا بھی سکتا ہے۔ جب سپاہی کا مقصد یہ ہوتا ہے، کام یہ ہوتا ہے، تو سپاہی ہیں، دکھ ان کو ہے جو لیڈر ہیں، دکھ ان کو ہے جو، اور ہماری فکر نہ کرو، ہم تو سپاہی ہیں، ہماری فکر ہم تو۔ یہ چبرجی میں بم کا دھماکہ ہوا، چبرجی میں 40 آدمی زخمی ہوئے 6 ستمبر کو۔ دشمن بڑا چالاک ہے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا سربراہ اس موقع پر قریب ہی ایک کوٹھی میں بیٹھا تھا یہ نظارہ دیکھنے کے لیے کہ فاروقی اور آزم طارق یہاں بم سے اڑے گا، بیٹھا تھا یا نہیں؟ لیکن سپاہیوں کا محافظ خدا ہوتا ہے، اس نے بچا لیا، اس نے بچا لیا۔ لیکن ساجد نقوی اگر مارے بھی جاتے تو کیا ہوتا؟ میری منزل قریب آ جاتی، اور قریب آتی، آتی یا نہ آتی؟ ہماری منزل اور قریب آتی، آتی یا نہیں آتی؟ جو فاصلہ میری جماعت نے 10 سال میں طے کرنا تھا، جب تم ہمیں مارو گے، ہمیں یقین ہے کہ اس راستے میں ہم نے جانا ہے، جب تم شیعوں میں قتل کرو گے، تو وہ منزل 1 سال میں میری جماعت طے کر لے گی، کر لے گی یا نہیں کر لے گی؟ ٹھیک ہے، ہم تو سپاہی ہیں، کہو ہم تو، اور سپاہی کبھی موت و حیات کا فاصلہ نہیں گنتا۔ وہ کہتا ہے موت و حیات کا فاصلہ ہی کوئی نہیں، ان لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، یار ایسی جماعت ہے، اتنے لوگ آج اوچ شریف میں کہ قریب کوٹلہ شیخاں، آج صبح 10 بجے میں اس بستی میں گیا جس بستی میں ایک شیعہ نے چھپ کر میری جماعت کے 2 کارکنوں کو شہید کیا۔ جب میں اس بستی میں گیا جو سڑک سے کئی میل کچے کے فاصلے پر تھی، تو جو بزرگ شہید ہوا خدا بخش، اس کے بھائی نے کہا کہ یہ آدمی صبح کو 2 نفل پڑھ کے گیا تھا، اور یہ کہتا تھا میں نے آج شہید ہونا ہے۔ سپاہی اسی طرح کرتے ہیں، سپاہی، یہ سپاہی ہے۔ جب یہاں چبرجی میں بم پھٹا، بڑی تکلیف ہوئی ہمیں، 4 بے گناہ آدمی شہید ہو گئے، تو جب ہم ہسپتال میں پہنچے مولانا اعظم طارق اور میں، رات کو 3 بجے سروسز ہسپتال، تو ایک بچے کے سارے جسم پہ بم کے نشان تھے، کوٹدو کلر کا تھا۔ جب ہم اس کے قریب گئے تو میں نے اسے کہا کہ تم نے ہمیں پہچانا؟ اس نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا کہ تم میرے قائد ہو۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟
کہنے لگا تمہارے آنے سے حال اچھا ہو گیا ہے. میں نے کہا اے اللہ جب تک یہ اخلاص باقی رہے گا, اس دن سے ہم نے یہی فیصلہ کیا جب تک یہ اخلاص باقی رہے گا اس جماعت کو ساری کائنات کی طاقتیں مل کر بھی انشاءاللہ ختم نہیں کر سکے گی. اور بھی اسلام کے ٹھیکیدار اسمبلیوں میں نہیں ہے, لیکن کس نے یہ کہا کہ قرآن و سنت کے مطابق حلف ہوگا تو دوں گا؟ یہ کس نے کہا؟ اور اسلام کے ٹھیکیداروں, اسلام کے نام پر اس قوم کو پاگل بنانے والے حکمرانوں, اسلام کے نام پہ ووٹ لینے والوں, اسلام کے جگادریوں, اسلام کے نام پہ اس قوم کو چکر دینے والوں, اسمبلی میں کتنے اور لوگ تھے, کتنی جماعتیں تھیں, کتنے اور بھی اسلام کے ٹھیکیدار تھے, لیکن حلف کی وہ عبارت دیکھو. پاکستان کی 44 سالہ تاریخ کا یہ عظیم واقعہ ہے یا نہیں ہے کہ مولانا اعظم طارق نے کہا کہ میں اس حلف کی پابندی کروں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا, ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب انہوں نے دوسری تقریر کی, انہوں نے نہیں کہا کہ شیعہ کتے سے بھی بدتر ہے, یہ اسمبلی میں نہیں کہا, سپیکر نے کہا یہ پارلیمانی حرف نہیں ہے, مولا نے کہا کوئی پارلیمانی وارلیمانی کی بات نہیں ہے, جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ کتے سے بھی بدتر ہے. یہ سپاہ صحابہ نے اپنا موقف چھوڑ دیا؟ کئی آدمی ہمارے مہربان ایسے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ سپاہ صحابہ کا کام بہت بڑھ رہا ہے تو وہ اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے ہوائیاں اڑاتے ہیں, یعنی کبھی کہتے ہیں یہ بدل گئی جماعت, کبھی کہتے ہیں جناب مشن چھوڑ گئی, کبھی کہتے ہیں سودا ہو گیا, کبھی کہتے ہیں پیسے لے لیے, کبھی کہتے ہیں جناب موقف چھوڑ دیا, کبھی کہتے ہیں حق نواز کا موقف صحیح تھا ان کا صحیح نہیں تھا, اسی لیے تم نے اس وقت حق نواز کا موقف مان لیا تھا. بڑی اچھی بات, میں ان مہربانوں سے کہتا ہوں اپنے دل کی تسکین کرنے کے لیے اگر تمہیں ان الفاظ سے سکون ہوتا ہے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اس سے 10 گنا الفاظ اور بڑھو تاکہ تم سکون کی نیند سو رہو, تم سکون کی نیند سو جاؤ, لیکن میرے قائد حق نواز شہید نے دے جب وہ کتاب کونے مقبول دیکھی جس کتاب کے 420 صفحے پر یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ جب وہ فوت ہو گئی تو اس کے ساتھ مردہ حالت میں عثمان غنی نے ہم بستری کی. جب یہ کتاب پہنچو, جب یہ کتاب میرے قائد حق نواز نے دیکھی تو وہ روتا رہا اور اس نے تقریر میں کہا اگلے دن اے اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اس کا لعنت کر. مولویوں, پیروں, چودھریوں, زمینداروں, اسلام کے ٹھیکیداروں, اسلام کے علم برداروں, تاجروں, تمہاری تجارت میں کوئی فرق نہیں آیا, مولویوں تمہاری ولایت میں کوئی فرق نہیں آیا, پیروں تمہارے تعویز میں کوئی فرق نہیں آیا, چودھریوں تمہاری چودراہٹ میں کوئی فرق نہیں آیا. 14 صدیوں کے بعد آج ایران کا کتا, آج ابو بکر کا دشمن پیغمبر کی بیٹیوں کو گالی دیتا ہے, وہ بیٹی جو وہ پیغمبر کی بیٹیوں کو گالی دیتا ہے, وہ گالی جو تیری حقیقی بیٹی کو کوئی نہ دے سکا, جو تیری ماں کو کوئی نہ دے سکا, جو تیری بہن کو کوئی نہ دے سکا, وہ گالی پڑی تو محمد کی بیٹی کو 14 صدیوں کے بعد. اس کے بعد بھی تیرے کاروبار میں کوئی فرق نہیں آیا, لیکن حق نواز نے کہا تھا اے اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اگر میں چین کی نیند سوؤں مجھ پر لعنت کر, اور متاجروں اور کالت کے لڑکوں, سکولوں پہ لڑتے ہو, میسوں پہ لڑتے ہو, بسوں کے کرائے پہ لڑتے ہو, یوں
یونیورسٹیوں میں لڑتے ہو، تاجروں ہڑتالیں کرتے ہو کہ ریٹ زیادہ ہو گیا، بجٹ میں پیسے زیادہ آ گئے، زمینداروں کھاد کی قیمت پہ لڑتے ہو اور مل کے مال کو اور مل کے مال کو ملوں پہ لڑتے ہو، مزدوروں بونس پہ لڑتے ہو، کرو لڑائیاں جتنی مرضی، لیکن آؤ جس محمد کا کلمہ پڑا ہے اس کی شریعت پہ کلہاڑا چلایا جائے، نہیں لڑتے، اس کے ابو بکر کو کافر لکھا جائے، نہیں لڑتے، اے اس کی بیٹی عائشہ کو تحفہ کہا جائے، نہیں لڑتے ہو، یہ دکھ ان سپاہیوں کے حصے میں آیا ہے جو جان ہتھیلی مارے کر چوکوں میں پھرتے ہیں، چوراہ میں پھرتے ہیں، کل تک کل تک خود کل تک دین سے دے جا رہا تھے، آج یہ کارکن جو دین میں آیا ہے، ابو بکر کا نام لیتا ہے تو یہ تکلیف ہوتی ہے، عمر کا نام لیتا ہے تکلیف ہوتی ہے، محرم کا مہینہ آیا پولیس اس کو تلاش کرتی ہے تو اس کا تماشا دیکھتا ہے، پولیس اس کو پکڑتی ہے تو مذاق لاتا ہے، جتنا مرضی مذاق کر لے، جتنا مرضی برا کہہ لے، جتنا مرضی اس کارکن کو دھتکار دے، ایک دن حوض کوثر کا بھی آئے گا، ایک دن بنبد خضرا کا بھی آئے گا، ایک دن حشر کا بھی آئے گا کہ میرا دامن میں عائشہ کے چوکیدار نگران کی حیثیت سے ہوں گا، یہ بچے اپنی ماں کے سارے آتفت میں ہوں گے، بتاؤ اس دن تو کیا جواب دے گا؟ سپاہ صحابہ کے لیے سپاہ صحابہ کا ساتھ دو رہے دو رہے ساتھ، بارش ہو رہی تھی بارش، مجھے شیخ میرے شیخ کا خیر مولانا شکیل سیف اللہ صاحب کا پیغام آیا کہ آ جاؤ، میں نے کہا میں چند منٹوں کے بعد آتا، ہم ہاتھ دھو کر آئے، بارش ہو رہی ہے، میری زبان سے اتنی بات نکلی کہ اے اللہ یہ کوئی شادی کا جلسہ نہیں ہے، یہ تیرے صحابہ کا جلسہ ہے، اے اللہ یہ موقع بخش دے کہ یہ لوگ بیٹھ جائیں اور تیرے صحابہ کی بات سنیں، موقع اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ بلند آواز سے دیا یا نہیں دیا؟ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بارش تھم جائے گی، جلسہ ہوگا، جلسہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، کہو یہ سب ہم نے اپنی پوزیشن کا پتہ ہے کیا ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارے کتنے گناہ ہیں، کتنی خطائیں ہیں، کتنی سیئات ہیں، من آنم کے من دانم، ہم سب کی یہی پوزیشن ہے، لیکن جن کے ساتھ نسبت ہے ہمیں وہ بڑے اونچے، جن کے ساتھ نسبت ہے وہ بہت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت سفینہ جنگل میں کھڑے ہیں، جنگل میں ایک شیر حملہ کرنے آیا، حضرت سفینہ نے اسے کہا ایہ الاسد اے شیر علم تستحیی، تجھے شرم نہیں آتی؟ انا من غلام رسول اللہ، میں رسول کا غلام ہوں، جب شیر سے یہ کہا کہ نبی کا غلام ہوں تو اس شیر نے سر جھکا دیا اور دم ہلانے لگا، حضرت سفینہ اس کی پشت پر بیٹھ گئے اور وہ مدینہ کے قریب لے آیا، جنگل میں چھوڑ کر چلا گیا، سارا واقعہ حضرت سفینہ نے رسول اللہ کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب اس نے سر جھکایا تھا مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیا کہا، حضور کو سارے واقعے کی اطلاع جبرائیل امین نے دی تھی، حضور نے فرمایا جب اس نے سر جھکایا تو نے کہا تھا کہ میں محمد کا غلام ہوں، تو اس شیر نے کہا تھا کہ اگر تو محمد کا غلام ہے تو میں محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، یہ ہے سپاہ صحابہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے سپاہ صحابہ، یہ کیا ہے؟ اور عمر نے حکومت کی ہے عناصر اربعہ پر، یہ ایک موضوع علیحدہ ہے، یہ میں اس موضوع کی طرف نہیں آتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا کہ ہوا کو عمر نے خط نہیں لکھا، ہوا کس کی غلام بنی؟ عمر کی، ہوا کس کی غلام بنی؟ فاروق اعظم نے خط ہوا کو لکھا، فاروق اعظم نے ہوا میں پیغام بھیجا یا سار یا الجبل، ہوا نے کہنا مانا یا نہیں مانا؟ فاروق اعظم نے خط جنگل کے درندوں کو لکھا، درندوں نے کہنا مانا یا نہیں مانا؟ فاروق اعظم نے خط دریا کو لکھا، کہنا مانا یا نہیں مانا؟ فاروق اعظم نے زمین پہ درہ مارا، جب زلزلہ آیا تو عمر نے درہ مار کر کہا، اے زمین تو ٹھہرتی کیوں نہیں، کیا میں نے تیرے سینے پہ انصاف نہیں کیا؟ تو زمین ٹھہری یا نہیں ٹھہری؟ تو صحابہ کی غلامی، صحابہ کی غلامی ہوا نے کی، صحابہ کی غلامی درندوں نے کی، صحابہ کی غلامی پانی نے کی، صحابہ کی غلامی زمین نے کی، کیوں کیا نہیں کی؟ ہم صحابہ کے غلام ہیں، کہو ہم صحابہ کے سپاہ صحابہ کس کی غلام ہے؟ سپاہ صحابہ کس کی غلام ہے؟ تم کس کے غلام ہو؟ تم کس کے نوکر ہو؟ میرے بھائیو اب فیصلہ ہو رہا ہے، اب فیصلہ ہو رہا ہے، وزیر اعظم نے بنائی کمیٹی کہ فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی، یہ دیکھے گی کہ گستاخی کس نے کی۔ اسلام آباد کے اندر اجلاس ہوا تو جب میں نے 110 کتابیں پیش کی تو شیعہ نے آگے سے کہا کہ ہم بھی کتابیں لا سکتے ہیں، میں نے کہا لاؤ، اس نے کہا آج تو نہیں لایا پھر لاؤں گا، یہ ریکارڈ ہے، یہ حقیقت ہے، تمام علماء کی موجودگی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے، شیعہ کے ساتھ سپاہ صحابہ کیسے بیٹھے؟ لیکن اس لیے کہ اتمام حجت ہو جائے کہ کل کو شیعہ یہ نہ کہے کہ اگر سچے ہوتے تو بیٹھتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین مکہ کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات کی، تو ہم نے بھی بات کی تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ تو ہم نے جب یہ بات کہی تو اس نے کہا ہم کتابیں لا سکتے ہیں، تو انہوں نے حوالہ دیا کہ دیکھیے محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی کراچی سے حضرت علی کے خلاف، میں نے کہا کہ اس کتاب میں حضرت علی کے حق میں لکھا ہے یا خلاف، اس سے بحث نہیں، یہ بتاؤ کہ وہ کتاب جو چھپی ہے محمود عباسی کی، جب سے چھپی اس وقت سے لے کر آج تک پورے پاکستان کے کسی بریلوی، کسی دیوبندی، کسی آل حدیث مستند عالم نے اس کی کتاب کی تائید کی ہو تو بتاؤ، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی علی گڑھ یونیورسٹی کا فارغ ہے، مولوی بھی نہیں ہے، محمود عباس، اس نے کتاب لکھی تاریخ پر، اس کتاب میں آپ کہتے ہیں کہ تحقیق ہے حضرت علی کے خلاف، میں کہتا ہوں کہ اس کی تو تائید کسی نے بھی نہیں کی پاکستان میں کسی عالم، آپ کیسے کہتے ہیں کہ سنیوں نے حضرت علی کے خلاف لکھا؟ دوسری کتاب نظیم اللہ شاکر نے لکھی، مجھے پتا تھا کہ ان دونوں کتابوں کا یہ ذکر کرے گا، میں نے کہا اس کی تائید بھی کسی سنی عالم نے کی ہو تو بتا، شمائے علی، بلکہ اس کی تردید پر 7 کتابیں آ چکی، شمائے علی پر آ چکی ہے، اور یہ جو خلافت معاویہ و یزید ہے اس کی عباسی کی کتاب، اس کتاب کا جواب استخلاف یزید کے نام سے چھپ چکا ہے، ساری دنیا جانتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اسے کہا کہ تم ایک سنی عالم کی کتاب نہیں دکھا سکتے جو حضرت علی کے خلاف ہو، حضرت حسین کے خلاف ہو، حضرت فاطمہ کے خلاف ہو، حضرت حسن کے خلاف ہو، اور میں 110 کتابیں تمہاری لایا ہوں جس میں صحابہ کو ماں بہن کی گالیاں دی گئی۔ جب یہ بات تھی تو اسے پیسرا بدلا، اس نے کہا میں نہیں مانتا غلام حسن علی کو، میں نہیں مانتا عبدالکریم مشتاق کو، میں نہیں مانتا اکبر شاہ کو، میں نے کہا اور کس کو مانتے ہو؟ کہنے لگا میں مانتا ہوں ساری نقوی کو، میں نے کہا اور، کہنے لگا اور کسی کو نہیں، میں نے کہا، کہنے لگا اور کسی کو نہیں مانتا، میں نے کہا خمینی صاحب کو، خمینی کو مانتے ہو؟ کہنے لگا وہ میرا امام ہے، میں نے کہا بس بات ختم ہو گئی، اسی نے تو لکھا کہ عمر فاروق اصلی کافر تھا، کشف اسرار میں توجہ کی تھی، اس کے بعد اس نے کہا جی چھوڑو ان کتابوں کو، تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ 1980 میں بنی، اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ نے کوئی کتاب کسی صحابی کے خلاف چھاپی ہو تو بتاؤ۔ اب یہ اس کی بات بڑی عجیب تھی، پورا مجمع تھا، علماء تھے، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، وزارت مذہبی امور کے اکابرین تھے، جماعت اسلامی کے لیڈر تھے، ان کو اصل میں علم نہیں تھا،
اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سپاہ صحابہ کو شرف اللہ نے دیا تھا کہ موقع پر ان کو جواب ملے. تو ادھر وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کون سی کتاب لکھی. ادھر میں اپنے صندوق سے ایک کتاب نکال رہا تھا جس کا نام ہے صحیفہ انقلاب. یہ خمینی کا وصیت نامہ ہے. وہ وصیت نامہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نام سے چھپا ہے پاکستان. میں نے کہا یہ خمینی کا وصیت نامہ من جانب شائع کردہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان. میں نے کہا یہ دیکھو لکھا ہوا. اس میں 40 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ میں بڑی جرات کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے دور سے 1000 درجہ بہتر ہے. یہ بات مولانا عبد الستار خان نیازی نے کہا کہ افتخار نقوی کا نام تھا کہ افتخار نقوی صاحب اب آپ کا کیا خیال ہے. اس نے کہا میرا خیال تو ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں یہ عبارت بھی موجود ہے. میں نے کہا اگر آپ کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے تو لینے یہاں کیا آئے ہو. ان تمام کتابوں کے بعد فیصلہ یہ ہوا. مولانا نیازی نے فرمایا کہ یہ کتابیں یہ لٹریچر میں وزیر اعظم کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد اگر میں صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت منظور نہ کرا سکا تو وزارت سے استعفی دے دوں گا. اور اب سپاہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرکز عطا کیا ہے اور سیو یہاں سے آواز بڑی دور تک جائے گی انشاءاللہ. جانی چاہیے جانی چاہیے. اور یہاں قصر فاروق اعظم بنے گا انشاءاللہ. بننا چاہیے. آپ اس قصر میں حصہ ڈالیں گے. اس میں انشاءاللہ خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات کے نام پر کمرے تعمیر ہوں گے اور دفاتر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے میں صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت منظور نہ کرا سکا تو وزارت سے استعفی دے دوں گا. اور اب سپاہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرکز عطا کیا ہے اور شیو یہاں سے آواز بڑی دور تک جائے گی انشاءاللہ. جانی چاہیے جانی چاہیے. اور یہاں قصر فاروق اعظم بنے گا انشاءاللہ. بننا چاہیے. آپ اس قصر میں حصہ ڈالیں گے. اس میں انشاءاللہ خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات کے نام پر کمرے تعمیر ہوں گے اور دفاتر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے یہ بڑا وسیع کام ہوگا انشاءاللہ. میں آپ حضرات سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں اور اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں. نہیں یہ چندہ نہیں اکٹھے کر رہے. بھائی سنے بات سن لینا. آپ دے دیں بعد میں دے دیں بعد میں. یہ بات نہیں. یہ کچھ چندے کی میں اپیل نہیں کر رہا ہوں. نہ ہماری یہ روایت جن ساتھیوں نے اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہو. یہاں میاں مقصود صاحب جو انچارج ہیں پیچھے ہماری عدم موجودگی میں یہی انچارج ہوں گے اور انشاءاللہ وہ یہاں موجود ہیں. اور باقی جو ساتھی ہیں آئندہ تعاون کرنے کے لیے میں نے عرض کیا ہے. میری طرف توجہ فرمائیں. ایک بات یاد رکھیں کہ محرم الحرام میں سپاہ صحابہ نے پنجاب حکومت کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم پورے ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے آپ سے تعاون کریں گے. مجھے بتاؤ کہ یہ وعدہ ہم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا. جنگ کے اندر جہاں ہمارے 65 آدمی شہید ہو چکے ہیں
ہم نے وہاں بھی کسی جلوس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالا. میری بات یاد رکھیں, ہم جلوسوں کو بہتر نہیں سمجھتے, ہمارے نزدیک یہ جلوس غلط, ان جلوسوں کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ جلوس بند کرانا چاہتے ہیں, ہمارا یہ مطالبہ کہ یہ جلوس بند ہو. لیکن جب تک یہ بند نہیں ہوتے, ہم جگہ جگہ پر لڑائی اور فساد کرنا, ٹھیک ہے, یہ ہمارا موقف, ہمارا مطالبہ ہے کہ ان جلوسوں کو عبادت خانوں میں بند کرو تاکہ یہ جھگڑا مستقل طور پر ختم ہو جائے. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لیکن اس کے باوجود ہم نے جنگ میں رکاوٹیں کھڑی. کیوں؟ کہ ہم نے امن قائم رکھنا. جہاں ہمارے 65 آدمی شہید ہو گئے, وہاں ہم نے کسی جلوس پر فیرنگ نہیں کی, اور پشاور میں جا کر فیرنگ کرنی تھی. ایرانی ریڈیو صبح شام پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جناب سپاہ صحابہ کے وہابیوں نے, لقب سانو چنگا دیتا ہے, سپاہ صحابہ کے وہابیوں نے عزاداروں کے جلوس پر فیرنگ کی. اور آج صبح بی بی سی اور وائس آف امریکہ نے بھی ایران کی بولی بولی, اور اس نے کہا کہ سپاہ صحابہ کو سعودی عرب سے پیسہ ملتا ہے. میں نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ سپاہ صحابہ کو قائم ہوئے 7 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 7 سالوں میں 1 روپیہ بھی حکومت سعودیہ کا ہمیں ملنا ثابت ہو جائے تو میں تمام تمہارے الزامات کو صحیح تسلیم کر لوں. 1 روپیہ بھی کہ حکومت سعودیہ نے ہمیں 1 روپیہ بھی دیا, اور میں ایران تمہیں کتنے پیسے ہر مہینے دیتا ہے کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ میرے پاس دستاویزی شواہد موجود ہیں. جس عدالت میں کہو, جس کٹہرے میں کہو, کروڑوں ڈالر ہر مہینے پاکستان میں ایران شیعہ کو دے رہا ہے. اور اس بات کا حکومت کو بھی پتا ہے. کس کو پتا ہے؟ اور ہمیں حکمرانوں نے ان بینکوں کے ڈرافٹوں کے نمبر بھی دیے ہیں, چیکوں کے نمبر دیے ہیں جو ایرانی حکومت کی طرف سے پاکستان کے شیعہ کو مل رہے ہیں. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ الزام لگانا آسان, لیکن اس کو ثابت کرنا مشکل. پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ پر شیعہ نے ہمارے جلوس پر, ہمارے جلوس کہتا ہوں, ہمارے کارکنوں پر, اوچ شریف میں, کوٹلا شیخا میں, 73 کارکنوں پر جو اپنے مکان میں سمن میں باہر بیٹھے تھے, اس پر فیرنگ کر کے 2 آدمی شہید ہوئے. یہ شیعہ کی کارروائی, ہماری طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور اسی طرح پشاور میں جو واقعہ پیش آیا کہ جامعہ مسجد صدیق اکبر کے گیٹ کے اوپر ایک کمرہ تھا جس میں فرنٹیئر کانسٹیبل بیٹھے پولیس, ایک شیعہ نے جلوس سے فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق کے ناموں پر فیرنگ کی. جب فیرنگ کی تو ایک گولی اچھرا اوپر اس کمرے میں بھی لگا. تو فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جوانوں نے کہا کہ یہ گولی ہمیں ماری گئی, تو جواب میں انہوں نے فیرنگ کی جس کے نتیجے میں شیعہ مارے گئے. اور بعد میں شیعہ تیار ہو کر آئے, مسجد میں داخل ہوئے, 150 قرآن مسجد سے اٹھایا اور اٹھا کر باہر چوک میں رکھ کر قرآن کو آگ لگا. اور مجھے بتاؤ اس سے بڑا ظلم اور بربریت کیا ہو سکتی ہے جو شیعہ کی طرف سے پشاور میں ہوئی. اور راگیر تھے 3 سنی, ان کو شہید کر دیا بغیر جرم. ادھر کہتے ہو کہ ہم رواداری کرتے, ادھر ابو بکر عمر کا نام راستے میں لکھا ہوا ہو یہ بھی برداشت نہیں کرتے. سنی اپنے بازاروں میں تمہارا جلوس برداشت کرے, تمہارے خنجر برداشت کرے, تمہاری دلدل برداشت کرے, اور تمہاری زنجیریں برداشت کرے, اور تم ابو بکر کا نام ایک چوک میں برداشت نہ کرو اور کہو کہ ہم اتحاد چاہتے. تم سے بڑا منافق کوئی نہیں, تم نے ہر جگہ دجل کیا ہے, فریب. مجھے بتاؤ گلگت میں قاری غیاث الدین سپاہ صحابہ کا صدر تھا, اس کو شہید کر کے پہل شیعہ نے کی. جنگ میں حالات ٹھیک تھے, بلدیاتی الیکشن ہوا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا, قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا, صوبائی الیکشن بلا مقابلہ ہوا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا,
جب کوئی واقعہ نہیں پیش آیا, ہماری قیادت تھی وہاں, ہمارے پاس بلدیا تھی, ہمارے پاس ایم این اے شپ تھی, ہم کیسے چاہتے تھے کہ وہاں حالات خراب ہوں. پر امن حالات کو خراب کرنے کے لیے مولانا مختار سیال کو جنگ میں شہید شیعہ نے کہا. کراچی میں حالات پر امن تھے, مولانا علی شیر حیدری کے جلسے کے شرکا پہ فیرنگ اور بم کا دھماکہ بس پہ شیعہ نے کر کے آغاز کیا لڑائی کا. شیعوں ہر جگہ پر تم نے فساد کیا, ہر جگہ پر تمہارے لوگوں نے فیرنگ کی ہے. تمہارا لوگ جنگ میں تقی علی شاہ کے ڈیرے پر ٹریننگ لیتے رہے. جو لوگ مولانا مختار سیال کے قتل میں ملوث تھے, جو موقع پر پکڑے گئے, انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہمیں فلاں جگہ سے پیسہ ملتا تھا, فلاں آدمی نے ہمیں پیسہ دیا, فلاں آدمی نے ہمیں. کون مجھے حکمرانوں, تم بھی سوچو, یہ ملک سنیوں کا ہے. شیعہ یہ پرتشدد کاروائی کر کے اصل میں سپاہ صحابہ کو اس بات پر مجبور کرنا چاہتا ہے کہ ہم بھی کوئی عسکری قوت بنائیں, ہم بھی کوئی اسلحہ کے ذخیرہ جمع کریں, ہم بھی کوئی ایسا ونگ کیمپ کریں جس سے ان کا مقابلہ ہو سکے. شیعہ یہ کاروائیاں کر کے اصل میں سپاہ صحابہ کو اس کی طرف رغبت دلانا تھا, لیکن ہم اس کی طرف توجہ اس لیے نہیں دیتے کہ ہماری اکثریت, ہمارا ملک, اس ملک کا امن ہمیں عزیز ہے. اگر اس ملک میں بدامنی ہوگی تو ہماری 98% اکثریت ڈسٹرب ہوگی, اس کا امن تباہ ہوگا. ہم بدامنی نہیں چاہتے, ہم جھگڑا اور لڑائی نہیں چاہتے. اور اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں شیعہ کو نہیں رہنے دینا, تو ایک دن بھی نہیں لگتا کہ جس نے صحابہ کے خلاف کتاب لکھی اس کا وجود اس دھرتی پر قائم رہے, ایک دن بھی نہیں لگتا. یہ یاد رہا. اور سنی تو سارے پیشاب کرے تو تم اس میں بہ جاؤ, تمہاری تو تعداد اتنی ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر ان سپاہیوں کا پیشاب. سلام آ جائے گا, سلام آ جائے, طوفان آ جائے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ پڑھے لکھے لوگوں, سمجھدار لوگوں, ہمارا مطالبہ یاد رکھو, صحابہ کرام کو شیعہ نے کافر, منافق, مرتد لکھا. جنہوں نے لکھا ان کو سزائے موت دو, یہ مطالبہ ٹھیک ہے؟ اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جن کو نہیں اعتراض دونوں ہاتھ کھڑا کریں. ٹھیک ہے, یہی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ صحابہ کی گستاخی کو اور ان کتابوں کو ایک لمحے کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھو, کتابیں ہوگی گستاخی ہوگی تو شیعہ کے کفر کا اعلان بھی ہوگا. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے اور بلند آواز سے ہونا چاہیے. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں چوکوں چڑھاؤ جلسوں میں کافر نہ کہا جائے, تو ان کتابوں سے توبہ کرو, ان گستاخیوں سے توبہ کرو. ٹھیک ہے, ہمارا یہ مطالبہ جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ اور جتنے ساتھ یہاں موجود ہیں, میں ان سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ سپاہ صحابہ کے یونٹ اپنے اپنے علاقوں میں بناؤ گے؟ جو بنائیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں. ہر علاقے میں یونٹ بناؤ, ہر جگہ پر, ہر دفتر میں سپاہ صحابہ کا پرچم لہراؤ, دونوں ہاتھ کھڑا کریں. یہ دیکھیں, ایک آدمی نے رکا لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بارے میں وضاحت کریں. حضرت حسین کے حضرت فاطمہ تو زہرا سے, جو حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہے, پہلے آپ اس کو سماعت فرمائیں کہ حضرت علی کے بیٹے تین بیٹے, تین بیٹیاں حضرت فاطمہ سے, اور حضرت علی کے پہلے بیٹے کا نام حسن, دوسرے کا نام حسین, تیسرے کا نام محسن, پہلی بیٹی کا نام زینب, دوسری کا نام رقیہ, تیسری کا نام ام کلثوم. یہ حضرت فاطمہ سے. حضرت علی کے کل لڑکے 15 ہیں, لڑکیاں 18, بیویاں کل 9 ہیں. بیویاں کتنی ہیں؟ کتنی بیویاں ہیں؟ اور حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کل بیویاں 7. کل بیویاں کتنی ہیں؟ 7 بیویوں کے 9 لڑکے اور 8 لڑکیاں. ٹھیک ہے. اور شیعہ کے جتنے بھی 12 امام ہیں, 12 میں سے 12واں تو ابھی آنا ہے نا, جو 11 تھے, ان 11 میں سے کوئی امام ایسا نہیں گزرا جس کی اولاد میں سے کسی کا نام ابو بکر نہ ہو, اور کسی بیٹی کا نام عائشہ نہ ہو. یہ شیعہ کی کتابوں میں ہے بات، شیعہ کی، اور میں اس کی تفصیل بھی گنوا سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے قصر فاروق اعظم کا آج آغاز کیا ہے، اس کی طرف توجہ کرو گے، یہاں کئی پروگرام ہو اس میں شریک ہو گے. واخر دعوانا الحمد للہ. بھائی ایک بات سنیں، ایک بات دعا سے پہلے، بھائی آپ نے یہاں سے پرامن جانا، کوئی نعرے بازی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی نعرے بازی، پرامن طریقے سے جانا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ حضور کے شفاعت نصیب فرما، جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما. اے اللہ العالمین جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما. سپاہ صاحبہ کو ترقی عطا فرما. اے اللہ میاں مقصود صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جو یہ جگہ عنایت کی ہے، اس جگہ کو اے اللہ مرکز بنا، صحیح معنی میں مرکز بنا. حضرت پیر سیف اللہ صاحب خالد ہمارے مخدوم ہیں، اے اللہ ان کا سایہ دراز فرما. اور قاری سالم صاحب اور میاں مقصود صاحب اور جتنے بھی ساتھی یہاں، قاری عبدالجلیل صاحب اور دوسرے ساتھی کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے کام کو قبول فرما اور اس جگہ کو امن کا گہوارہ، صحابہ کا مرکز، صحیح معنی میں بنا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.